الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاسم وباطنه وقال في موضع آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے بنایا اور عبادت اور ابدیت کی دو بنیاد ہے، جس میں ایک کو التزام طاعت کہتے ہیں اور دوسرے کو اجتناب معصیت کہتے ہیں، کہ انسان ہمیشہ عبادت کرتا رہے، نیکی میں لگا رہے اور گناہوں سے پورے طور پر اپنے آپ کو بچاتا رہے، لیکن نیکیوں سے محرومی اور گناہوں کا ارتکاب، گناہوں کا ہونا، اس کے لیے تین سبب ہیں۔ ایک ہے انسان کا نفس، ایک ہے شیطان، اور ایک ہے انسان کے اندر غفلت اور بے فکری۔ کہ جب انسان میں غفلت ہوتی ہے، بے فکری ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، تو بے فکری، لاپرواہی اور غفلت انسان کو نیکیوں سے، اعمال سے، اجر و ثواب سے محروم کرتی ہے، بلکہ یہی بے فکری اور یہی غفلت انسان کو معصیت اور گناہ تک لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس کہ اگر کسی انسان میں بے فکری نہیں، غفلت نہیں، لاپرواہی نہیں، بلکہ جس انسان میں فکر اور طلب ہے، تو فکر اور طلب، شوق اور طلب اور فکر، یہ انسان کی کامیابی کا زینہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ کہ جس انسان میں فکر آ جائے، طلب آ جائے، شوق آ جائے، یہی طلب، یہی شوق، یہی فکر انسان کو ہر چھوٹے بڑے اعمال کی طرف لے جائے گا اور گناہوں سے انسان کو فکر بچاتا رہے گا۔ تو گویا انسان کے اندر فکر کا ہونا، طلب کا ہونا ایک اچھی صفت ہے، اور غفلت، لاپرواہی اور بے فکری یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قبیح، مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والی صفت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے جہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو کھا لیا، وعصى آدم ربہ، تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ہے ولم نجد لہ عزما، کہ ہم نے ان کے اندر اس کام کے کرنے کا بہت زیادہ عزم نہیں پایا۔ تو پھر ہوا کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر پہلے سے اس کے کھا لینے کا اور اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے خلاف کر گزرنے کا پہلے سے کوئی عزم نہیں تھا، پہلے سے کوئی منصوبہ اور پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے اللہ کے فرمان کے خلاف کرنا ہے، بلکہ ایک غفلت ہوئی ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ پتہ چلا کہ انسان سے غفلت کی بنا پر بے فکری اور لاپرواہی کی بنا پر کبھی کبھی کوئی ایسا قدم اٹھ جاتا ہے، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی معصیت، کوئی ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے جس سے انسان اللہ کی نگاہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور فکر اور طلب سے انسان جب رہتا ہے تو فکر و طلب کی بنیاد پر انسان سے کبھی کوئی ایسا چھوٹا سا نیک عمل ہوتا ہے کہ وہی نیک عمل انسان کی ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسانوں کو ولا تکم من الغافلین فرمایا کہ میرے بندے تم غفلت میں پڑنے والوں میں سے نہ رہو۔ یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے رہن سہن، اپنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ اس لیے کہ غفلت ایک ایسی بری صفت ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے اور دینی اعتبار سے بھی غفلت انسان کو دور کرتی ہے۔ غفلت ایک ایسی صفت ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے۔ ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا کرتا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، بھائی کیا ہوا؟ بس میں چھپ گیا، میں بے خیال ہو گیا، میں کسی اور دھیان میں ڈوب گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ڈرائیور کو اپنے ڈرائیونگ کا خیال رکھنا تھا، اس سے غفلت میں نہ رہنا تھا۔ تو عام طور پر دنیا کے بہت سارے نقصان انسان اس وقت اٹھاتا ہے جبکہ کسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کے عذاب سے غافل ہو جائے، اللہ کی پکڑ سے غافل ہو جائے، قبر کے عذاب سے غافل ہو جائے، اللہ کے قہر و جلال سے غافل ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کے چھننے سے غافل ہو جائے، عذاب جہنم اور جہنم کے انگاروں سے اگر غافل ہو جائے تو انسان پھر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ انسان کو غفلت میں پڑنے والے اور غفلت میں رہنے والوں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم غفلت میں پڑنے والوں سے کے ساتھ رہو گے تو غفلت کی صفت تمہارے اندر آئے گی اور تم بھی غافل ہو جاؤ گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس غفلت کی تباہی اور غفلت کی ہلاکت کو بڑی عجیب مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کشتی جا رہی ہے، ایک اسٹیمر جا رہا ہے، دریائی سفر ہے۔ اسٹیمر ایک ساحل پہ رکا اور اس نے اعلان کیا کہ اتنے گھنٹے ہم یہاں پہ رکنے والے ہیں، سامنے جزیرہ ہے، ہرا بھرا باغیچہ ہے، جسے ہرے بھرے باغیچے اور جزیرے میں جانا ہو چلا جائے۔ مگر اتنے وقت سے پہلے پہلے وہ چلا آئے، بہت سارے لوگ گئے، جو آگے پیچھے درمیان میں سیٹوں پر بیٹھے تھے وہ سب کے سب جزیرے میں گئے۔ اور جانے کے بعد کوئی کسی پھول کو دیکھتا ہے، کوئی کسی درخت کو دیکھتا ہے، کوئی کسی پھل کو دیکھتا ہے، کوئی کسی پرندے کو دیکھتا ہے، مگر ہر ایک کے دل میں خیال ہے کہ ہمارا ایک وقت مقرر دیا گیا ہے، اس وقت مقرر سے پہلے ہمیں وہاں پہنچ جانا ہے۔ سب کے سب اپنے وقت مقرر پر اپنی فکر کے ساتھ، اپنی یادوں کے ساتھ واپس آ گئے، جگہ مل گئی۔ لیکن ایک ایسا بندہ تھا جو وہاں پرندوں کے دیکھنے میں رہ گیا، جو پھول اور باغ و بہار میں رہ گیا، جو وہاں کی خوبصورتی اور حسن اور چمنستان میں رہ گیا، اور وقت نکل گیا۔ یہاں اسٹیمر والے نے جو وقت دیا تھا اس وقت پر اس نے اسٹیمر کو شروع کر دیا۔ سب کے سب لوگ چلے گئے، اپنی منزل پر پہنچ گئے، مگر جب یہ بندہ، جب شام ہوتی ہے اور اندھیرا چھاتا ہے تو اس کے بعد یہ ساحل پہ پہنچتا ہے۔ اب ساحل پہ پہنچا، دیکھا کشتی جا چکی ہے، اسٹیمر جا چکا ہے۔ اب وہ مایوس ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس کوئی ہاتھ پاؤں مارنے کا راستہ نہیں ہے، وہاں کوئی دوسری کشتی نہیں ہے، بلکہ اب رات کا اندھیرا ہے اور وہ باغیچہ اور جزیرہ اور سنسان سا علاقہ ہے، تو وہاں اب جانور کا اندیشہ ہے، شیر کا اندیشہ ہے، چیتے کا اندیشہ ہے، بلکہ جیسے جیسے اندھیرا چھاتا ہے جانور اس کو گھیر لیتے ہیں اور اسے چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندے مومن دنیا میں آنے کے بعد اپنے وقت مقرر سے غافل ہو گیا، اپنی جگہ خاص سے غافل ہو گیا، اپنی بنائی ہوئی جنت سے غافل ہو گیا، اعمال جنت سے غافل ہو گیا، اور غفلت میں پڑا رہا، غفلت میں پڑا رہا، یہاں تک کہ موت کی شام آئے گی، اور موت کی شام کے آنے کے بعد جب قبر کا اندھیرا آئے گا تو اس قبر کے اندھیرے میں اس انسان کو سانپ اور بچھو گھیر لیں گے اور عذاب و مصیبت میں اس کو گرفتار کریں گے۔ پتا چلا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے بچانا، بے فکری سے بچانا، اپنے آپ کو غفلت بے فکری سے بچانا، اپنے اندر طلب کو باقی رکھنا، شوق کو باقی رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اندر شوق کو بڑھانے کے لیے، طلب کو بڑھانے کے لیے، فکر کو بڑھانے کے لیے، جذبہ کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دو انداز اختیار فرمائے ہیں. قرآن کی جو آیات ہیں، جو آیات اب تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں گے ایسی آیات آتی ہیں جن میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ ہے، جس میں جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جنت کے حوروں کا تذکرہ ہے، جنت کے غلمان کا تذکرہ ہے. یہ جنت کے تذکروں کا کرنا، پھر اللہ اپنی رضا کا تذکرہ کرتا ہے، پھر اللہ اپنی رویت، اپنے مشاہدہ اور اپنے دیدار کا تذکرہ کرتا ہے. یہ جنت میں پانے والی نعمتوں اور جنت میں ملنے والی نعمتوں کے تذکرے اللہ اس بنیاد پہ کرتا ہے تاکہ ان چیزوں کو سن کر، ان چیزوں کو پڑھ کر، ان چیزوں کو سوچ کر میرے بندوں میں طلب اور فکر بڑھتی رہے. تو طلب اور فکر کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنت اور جنت کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور بے فکری اور غفلت اور لاپرواہی سے بچنے کے لیے، کہ تم غفلت اور لاپرواہی سے بچتے رہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے. جہنم کے احوال ذکر فرمائے ہیں، جہنم کے سانپ اور بچھو اور جہنم کے انگارے اور جہنم کی سزائیں اور جہنم کی بھوک اور جہنم کی پیاس اور جہنم کے اندر طرح طرح کی اذیتیں، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. پھر محشر کے تذکرے کیے گئے ہیں. یہ تمام ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، ان ہولناکیوں کا تذکرہ کرنا، ان عذاب کا تذکرہ کرنا، در حقیقت یہ ترغیب، یہ ترہیب کا انداز اختیار کرنا، یہ بندوں سے غفلت کو دور کرنا ہے کہ میرے بندے تم غفلت میں پڑے نہ رہو، لاپرواہی میں پڑے نہ رہو، یہ لاپرواہی اور یہ غفلت تجھے یہاں تک لے جانے والے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم میں دو انداز اختیار فرمائے، طلب بھی باقی رہے، شوق بھی باقی رہے، فکر بھی باقی رہے، انسان آگے بڑھتا رہے، اور بے فکری اور طلب ختم ہوتی رہے، انسان بچتا رہے. اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں دو انداز اختیار فرمائے، ایک کو ترہیب کہا جاتا ہے اور ایک کو ترغیب کا انداز کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے دیکھا، اللہ جانتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی اپنے جسمانی طاقت پہ ناز رکھتا ہے، کبھی انسان اپنے مال پہ ناز رکھتا ہے، کبھی انسان اپنی صحت اور سلامتی پہ ناز رکھتا ہے، کبھی انسان اپنی قوت، اپنے عیش و عشرت پہ ناز رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسی قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن قوموں کے اندر فکر کو پیدا کرنے کے لیے، طلب کو پیدا کرنے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے، غفلت کو دور کرنے کے لیے، معصیت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے درمیان اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا. جن نبیوں نے اور جن رسولوں نے اس قوم کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اللہ کا مقرب اور پیارا بنانے کے لیے دل سوزی کے ساتھ، جگر سوزی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اس قوم کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیشہ دین کی دعوت کا کام کیا. مگر جس قوم نے غفلت کی راہ اختیار کی، جس قوم نے لاپرواہی کا راستہ اختیار کیا، جس قوم نے بے فکری کا انداز اختیار کیا، اللہ نے پچھلی بعض قوموں کو وہ سزائیں دی ہیں، وہ سزائیں دی ہیں جن سزاؤں کا تصور اور خیال ایسے لوگوں کو نہیں ہو سکتا تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، ان کی ابتدائی زمان کا ابتدائی زمانہ، وہاں تک کا جو زمانہ گزرا ہے یہ کفر اور شرک سے خالی زمانہ گزرا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 1620 سال کا یہ فاصلہ بنتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نافرمان ہوئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک ان کی غفلت کو دور کرنا چاہا، ان کے اندر فکر کو پیدا کرنا چاہا، مگر وہ قوم ہمیشہ غافل رہی، ہمیشہ غفلت کے راہ پہ رہی. تو ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آہ نکل گئی، جس کو بدعا کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ نوح میں ہے. اللہ رب العزت نے اس غفلت کی پاداش میں، اس بے فکری یا لاپرواہی اور جرائم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ سزائیں دی ہیں، وہ سزائیں دی ہیں جن سزاؤں کا تصور اور خیال اس قوم کو آ نہیں سکتا تھا، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، اخیر وقت میں ڈرایا کہ دیکھو اب وقت آ چکا ہے کہ تمہاری غفلت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اللہ کا غیظ و غضب اور اللہ کا جلال بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ تمہاری پکڑ آ جائے گی، تمہاری سزا آ جائے گی۔ تو ان سزا کو جب سنا انہوں نے کہ پانی کی سزا اور سیلاب کی سزا آنے والی ہے تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، دریا اور سمندر ہمارے شہر ہمارے علاقے سے سینکڑوں میل دور ہیں، یہاں نہ دریا ہے نہ سمندر کا کنارہ ہے، یہاں پانی کا سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ وہ رب کریم جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت و پیار کے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، اپنے بندوں کو جنت کی راہ دکھاتا ہے، اپنے بندوں کو نیکیوں پر اجر و ثواب کو سناتا ہے، وہ پاک پروردگار جب جلال میں آتا ہے، جب پکڑ کرنے پر آتا ہے، جب اس کے غیظ و غضب کو ان کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ اپنے عذاب کے نمونے اس طرح دکھاتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پروردگار نے وہ چولہے جس چولہے میں عورتیں کھانا بناتی تھی، لکڑیاں جلتے جلتے وہاں کی زمین تو کم سے کم سرخ ہو کر سخت ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے گھروں کے چولہوں کے ان حصوں سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تم سمجھتے ہو کہ نرم زمین سے پانی کا چشمہ نکلے گا اور نرم زمین سے پانی کا چشمہ نکل کر وہ پانی بہے گا؟ ارے ہماری قدرت تو اتنی زیادہ ہے کہ جو سخت زمین تمہاری آگوں سے آگ سے ہو گئی ہے اس حصے سے بھی ہم پانی کا چشمہ جاری کر دیں گے۔ تو پروردگار نے قوم نوح کو تباہ فرمایا ہے، اس تباہی کا تذکرہ اسی بنیاد پر کہ اگر اس قوم میں فکر ہوتی، اس قوم میں طلب اور شوق ہوتا تو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ پروردگار نے قرآن کریم اس امت کو دیا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم دیا ہے، اور قرآن کریم دے کر اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرما کر گویا ہمیں اور آپ کو ایک طرح سے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، واعظ و نصیحت ہوتے ہوئے، میری ہدایت کے ہوتے ہوئے اگر تم غفلت میں پڑے رہے، نافرمانی میں پڑے رہے، بے فکری میں پڑے رہے، گناہوں میں پڑے رہے، اعمال کے چھوڑنے میں لگے رہے تو یاد رکھو اگر میں پکڑ کرنے پر آتا ہوں، سزا دینے پر آتا ہوں تو ایسے راستے سے سزا دے سکتا ہوں جس کا تجھے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پرپوتے جس کا نام عاد ابن ارم ہے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس لمبے عرصے کے بعد اس کی جو قوم ہے بہت پھیل گئی، غالباً 12 قبیلے اس کے 17 قبیلے بن گئے۔ پھر وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی، اتنی طاقت دی کہ قوم عاد بطور ناز کے، بطور فخر کے کہا کرتے تھے، من اشد منا قوا، ہم سے اس دنیا میں آسمان کے نیچے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہو اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اسے اس کا کوئی گلا دبا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی پانی میں ڈبو نہیں سکتا ہے۔ ان کو خیال تھا کہ قوم نوح کے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں تھی، اور اللہ نے ہمیں وہ طاقت و قوت دی ہے کہ اگر عذاب آئے پانی کا تو ہمیں وہ پانی تباہ نہیں کر سکتا، اللہ نے ہمیں بہت اونچا ہائٹ بنایا ہے۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا ایک بہت بڑے کھجور کے درخت کی طرح، گویا ان کا جو قد تھا، ان کا جو سائز تھا، ان کو جو اللہ نے قد دیا تھا وہ گویا کھجور کے درخت کی طرح۔ تو ارے ہمیں اللہ نے اتنا لمبا قد دیا ہے، اگر پانی آیا بھی، پانی کا عذاب آیا بھی، اللہ نے پکڑ کرنا چاہا بھی تو پانی کتنا اونچا جائے گا، اور اگر اونچا جائے گا بھی تو ہم پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، اور پہاڑ کی چوٹی پر ہمارا قد اور کتنا لمبا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا اے قوم عاد، اگر تم حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے اور بے فکری اور غفلت اور گناہ میں پڑے ہوئے ہو اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ہم دیکھو اپنا کیا نمونہ دکھاتے ہیں۔ پروردگار نے وہاں پانی کا عذاب دیا تھا، ان کو بھی خطرہ تھا کہ آئے گا تو نہیں، اور اگر آئے تو پانی کا عذاب آئے گا۔ پروردگار نے 3 سالوں تک قحط کا عذاب دے دیا، ایک دم سارے علاقے میں سوکھا پڑ گیا، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا پڑا رہا، پانی بالکل بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہوا کا عذاب دیا ہے، ارسل علیہم ریحا صرصرا، اللہ تعالیٰ نے بہت تیز، بہت تند،
بہت ہی بدن کو جلا دینے والا اور بدن سے پانی کو خشک کر دینے والی ہوا اللہ رب العزت نے بھیجی, اور وہ ہوا کیسی چلی؟ 7 رات 8 دن تک مسلسل وہ طوفان اور وہ ہوائیں اس طرح سے چلی, اس طرح سے چلی ہیں کہ گویا ایک ایک انسان اس میں اس طرح سے ہواؤں میں اڑتا تھا جیسے بچے اپنے گیند کو اڑاتے ہیں. بچے جس طرح آسانی کے ساتھ پھول اور اپنے گیند کو اڑا کر پھینکتے ہیں, وہ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ بڑی بڑی طاقت والے, جسم و جسہ والے, بڑی قد والے, بڑی قوت والے انسان جن کو ناز تھا اپنے ہاتھ کی طاقت پر, جن کو ناز تھا اپنے قد کے اوپر, جن کو ناز تھا اپنے بدن کی جسامت پر, اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کے ذریعے سے ان کو ایسا اڑایا ہے کہ کبھی ان کا بدن اڑتا ہوا اس درخت سے ٹکراتا, کبھی ان کا بدن اڑتا ہوا اس چٹان سے ٹکراتا, کبھی ان کا بدن اڑتا ہوا درختوں سے ٹکراتا, اور دھڑام سے نیچے گر کر وہ اس طرح گرے پڑے ہوتے تھے جیسے کسی نے جڑ سے کھجور کے درخت کو کاٹ کے گرا دیا ہو. اللہ یہ منظر دکھایا ہے, تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے, تمہیں اپنے جسم پہ ناز ہے, تمہیں اپنے قد اور قد و قامت پہ ناز ہے, اگر ہم پکڑ کرنے پر آئیں گے ہماری ہوائیں تجھے تباہ کر دیں گی. حضرت اس کے بعد قوم سمود کا وقت آیا, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بہت سمجھایا, غفلت کے پردے سے نکلو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی رضا کے قریب آ جاؤ, جو اعمال ہم بتاتے ہیں اس اعمال کو کرنے لگو. غفلت میں پڑے رہے. قوم سمود نے کہا کہ اچھا وہ تو پانی میں ڈوبے تھے, یہ تو ہوا میں مرے تھے, ہمیں اللہ نے وہ طاقت و قوت دی ہے کہ ہم پہاڑ کے اندر تراش تراش کر کے اپنا محل بنائیں گے, پہاڑ کی تہوں میں پہاڑ کے اندر ہم مکان بنائیں گے. اور تاریخ کی روایت اور شہادت یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کو بھی ایسی طاقت و قوت دی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں, لمبے لمبے پہاڑ میں انہوں نے اندر گھس گھس کر اتنے بڑے بڑے مکان بنائے تھے, جیسے ایک پہلا دروازہ ہوتا ہے, پہلے سٹنگ روم بناتے ہیں, اس کے بعد پھر کتنے کمرے بنتے ہیں, پھر اس میں کچن ہوتا ہے, اس طرح سے انہوں نے کمرے در کمرے بنائے تھے کہ یہاں تو اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا. مگر اس رب کریم نے وہ چیخو پکار اور وہ زلزلہ اللہ نے بھیجا کہ اسی زلزلے کے نتیجے میں وہ قوم سمود بھی تباہ و برباد ہو گئی. میں تین مثالیں دے کر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس پاک پروردگار نے جس قوم کو ہلاک و تباہ کیا ہے, جبکہ اللہ کا اصل منشا, جبکہ اللہ کی اصل رضا یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس مخلوق کو اور اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہوئے اس انسان کو میں ہلاک و تباہ کر دوں, اللہ کی اصل چاہت یہ نہیں ہے, مگر اللہ نے تباہ کر کے قرآن کریم میں ذکر کیا اور وہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں دیا اور ہم اس قرآن کو ہمیشہ قرآن کریم کو تراوی میں سنتے ہیں, گویا اللہ ہمیں اس طرح کے حالات اور واقعات کو سنوا کر اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے, عبرت کا سبق دے رہا ہے کہ اے میرے بندے دیکھو پچھلی قوم کو جو غفلت میں پڑے رہے, معصیت میں پڑے رہے, نافرمانی میں پڑے رہے, ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا. اگر تم بھی غفلت میں پڑے رہے, معصیت میں پڑے رہے, بے فکری میں پڑے رہے, تم نے آخرت کی فکر نہیں کی, اعمال کو چھوڑ دیا, گناہ میں لگے رہے, تو ہم تجھے سزا دے سکتے ہیں, یا تو دنیا میں, اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان واقعات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, اے میرے بندے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. عام طور پر اس وقت کا جو ماحول ہے الحمدللہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے, لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے, انسان کے دل سے ہے, اور یہ گناہ زیادہ زہر ہے, اس کا پوائزن زیادہ خطرناک. دل کا جو گناہ ہے, دل کا گناہ کیا ہے؟ دل کا گناہ حسد ہے, جلنا, حسد. لیکن عجیب بات یہ ہے, ایک انسان اگر شراب پیتا ہے تو اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں شرابی ہوں, ایک انسان کسی کو ہاتھ سے مار دیتا ہے ظلمن تو اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے. یہ ظاہر کا گناہ ہے, ظاہر کے گناہ کا اقرار انسان خود جلدی کر لیتا ہے, لیکن جو باطنی گناہ ہے, جو اندر کے گناہ ہیں, وہ اندر کے گناہ کا انسان کو احساس نہیں ہوتا اور اقرار نہیں کرتا. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے حسد ہے, میں فلاں سے حسد کرتا ہوں. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر عجب, خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، کوئی انسان اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا. تو اندر کا جو گناہ ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے، جس کو کینہ کہا جاتا ہے، جس کو عجب خود پسندی کہا جاتا ہے، جس کو کبر کہا جاتا ہے، جس کو توہین کہا جاتا ہے، کسی کی توہین کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، اسی طرح سے بے صبری ہے، اسی طرح ناشکری اور ناقدری ہے، اسی طرح کسی اور انسان سے دل میں اندر سے انتقام کا جذبہ ہے، کسی کی مصیبت اور پریشانی پر اندر سے دل کا ذرا منشرح ہو جانا اور خوش ہو جانا، دل کا کھل جانا، یہ اندر کی بہت بڑی بیماری اور بڑا عیب ہے. یہ اندر کے وہ گناہ ہیں جس گناہ کا احساس اور خیال انسان کو کبھی اپنے آپ کو نہیں ہوتا. جو انسان جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے اندر کبر ہے. اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ بھائی پاجامہ ٹخنے سے نیچے پہننا مکروہ ہے، تو بعض نے کہا کہ کبر ہو تو مکروہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر کبر ہے اور میرے اندر کبر نہیں ہے؟ اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اندر کا جو عیب ہے، اندر کا جو گناہ ہے، وہ انسان کے لیے زیادہ پوائزن، زیادہ خطرناک ہے. اور اللہ جو یہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو. فرماتے جیسے ظاہری گناہ کا چھوڑنا فرض ہے اور ظاہری گناہ کا کرنا حرام ہے، اسی طرح سے باطنی گناہوں کا چھوڑنا یہ بھی فرض ہے اور باطنی گناہوں سے بچنا یہ بھی فرض ہے. بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ظاہری گناہ کے مقابلے میں، شراب وغیرہ کے مقابلے میں، جوا اور شراب کے مقابلے میں، ظاہری گناہ کے مقابلے میں جو باطنی گناہ ہیں، جو دل کے گناہ ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ خطرناک ہیں. اور جس طرح ظاہری گناہ کا جاننا اور سیکھنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرماتے ہیں کہ باطنی گناہوں کا جاننا کہ باطنی گناہ کیا کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس کا نقصان کیا کیا ہے، فرماتے ظاہری گناہوں کا جاننا، اس کا سیکھنا یہ بھی فرض ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ظاہری گناہ کے مقابلے میں یہ باطنی اور دل کے گناہ زیادہ ہی خطرناک اور زہریلے ہیں. اور ایک بزرگ نے اس کی مثال دی ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر میں ہر انسان کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں، قبولیت کی رات بناتے ہیں. مگر جس انسان کے دل میں کینہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے آسمان تک لے جائے، آنسو بہا بہا کر اپنے چہرے اور اپنے گود کو بھی تر کر دے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرماتے وجہ دیکھو، یہ باطن کا گناہ ہے، قلب کا گناہ ہے، روح دل کا گناہ ہے. یہ دل کا ایسا خطرناک گناہ ہے کہ ایسے خطرناک گناہگار کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ باطن کا گناہ ہے. پھر دوسری مثال دی ہے کہ حسد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جیسے آگ کی چنگاری خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. تو خشک لکڑیاں جس طرح چنگاری سے جل جاتی ہے، حسد سے انسان کی نیکیاں جل جاتی ہیں. تو انسان جو نیکیاں کر رہا ہے، زیادہ تر اس کی نیکیاں تو ظاہر اعمال سے ہو رہے ہیں. تو ظاہر اعمال سے جمع ہونے والے یہ سارے اعمال، یہ ساری نیکیاں، یہ باطن اور دل کے گناہ کی وجہ سے جل گئے. اس سے پتا چلا کہ باطنی بیماری انسان کے لیے زیادہ خطرناک اور مہلک. دونوں طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. جس طرح ہم کتابوں میں پڑھ کر، بیانات کو سن کر، دعوت و تبلیغ میں جا کر، علماء کے درس میں بیٹھ کر، ہم کو بہت سارے گناہوں کا پتہ چل جاتا ہے اور ظاہری گناہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی طرح عارفین فرماتے ہیں کہ باطنی جو گناہ ہے اس کا نام تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، نام تو معلوم ہو جاتا ہے، مگر وہ باطنی گناہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس کا احساس، اس کا احساس، اس کی معرفت، اس کی پہچان عام طور پہ انسان کو خود سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پہچان انسان کو کسی اور کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے آپ کی انسان آپ کی اگر آنکھ ظاہر میں بند ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہماری آنکھ ظاہر بند ہے، مگر کھلی ہوئی اگر آنکھ ہے، لیکن آنکھ میں اگر نمبر آیا ہوا ہے، آنکھ میں اگر نمبر ہے تو خود سے آپ کو اپنے آنکھ کے نمبر کا پتہ نہیں چلتا، کسی اور کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بندہ آپ کو بتاتا ہے، وہ بندہ اپنی ظاہری مشین سے بتاتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں یہ نمبر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح عارفین فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی اور اللہ والے بندے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس کی باطنی جو دل ہے، باطنی مشین ہے، اس مشین کے ذریعے انسان کو خود بخود احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب، میرے اندر یہ خرابی ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ میرے اندر کسی کی حقارت آتی ہے، میرے اندر عجب آتا ہے، میں ذکر کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ یہ سارے جو اپنے عیب انسان کو نظر آتے ہیں، در حقیقت یہ ذکر اور صحبت کا اثر ہے۔ اسی بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی صحبت میں بیٹھنا لازم اور ضروری اس بنیاد پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ یہ صادقین کے ساتھ بیٹھنے کا حکم اسی بنیاد پر ہے کہ جب انسان سچے دل سے، سچی طلب کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو خود بخود اس کا عیب اس کے اندر نظر آتا ہے۔ جب انسان کو اپنا عیب نظر آئے گا اور اس کی ہلاکت اس کو نظر آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ انسان پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جب پتہ ہی نہیں ہے انسان کو کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے یا نہیں، اس عیب میں وہ مبتلا ہے، اور وہ عیب انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کا نقصان اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ حضرات صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں کو پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، عذاب کے تذکرے سنا کرتے تھے۔ اور من ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ کیا اس طرح کی باتیں جو میں قرآن میں ذکر کر رہا ہوں، ایسی باتوں سے تجھے تعجب ہوتا ہے اور تم ایسی باتیں مسکراہٹ لگاتے ہو، ہنستے ہو؟ ولا تبکون، روتے تک نہیں، تمہاری آنکھیں ڈبڈباتی تک نہیں، تمہیں فکر پیدا نہیں ہوتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بڑے عجیب انداز میں نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی غیظ کے انداز میں، بڑے تنبیہ کے انداز میں فرمایا ولا تبکون، ارے ایسے حالات کو سن کر، ایسی باتوں کو جان کر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے، اتنا روئے کہ حضرات صحابہ بھی رو پڑے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، عشاء کا وقت تھا، آپ ان کے ساتھ بستر پر تھے، پھر آپ نے فرمایا عائشہ تم مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری چاہت، میری محبت تو یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن آپ کی چاہت اور آپ کا منشا میں اس پر اپنے آپ کو قربان کرتی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے۔ یہ روایت حضرت ابن عمر نے بیان کی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو ایسی روایت سنائیے جو بہت عجیب سی ہو، بہت عجیب سی کوئی روایت ہو، ایسی عجیب سی روایت آپ سنائیے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا، فرمایا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلے پر کھڑے ہو گئے، اور مصلے پر کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے نیت باندھی، اور نیت باندھتے ہوئے جو آپ نماز شروع کی ہے تو روتے روتے آپ اس طرح روتے رہے، اس قدر روتے رہے کہ روتے روتے میں نے بستر سے دیکھا کہ آپ کے آنسو چہرے پر پڑے، اور چہرہ بھی بھیگا، اور چہرے کے ساتھ داڑھی بھی بھیگی، اور داڑھی کے ساتھ آپ کے گود کے سامنے کا جو کپڑا ہے وہ کپڑا بھی بھیگ گیا۔ اتنا زیادہ روئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر جب سجدے میں گئے تو سجدے میں اتنی دیر تک آپ روتے رہے کہ سجدے کی وہ جگہ، وہ زمین بھی بھیگ گئی ہے۔ اسی طرح پوری رات آپ نے گزار دیا روتے روتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے واسطے حاضر ہو گئے۔ حضرت بلال نے آواز لگائی، آپ کی کیفیت کو دیکھ کے محسوس کر لیا آپ نڈھال ہو چکے ہیں، چہرہ تر ہے، داڑھی تر ہے، گود تر ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تسلی کا جملہ کہا کہ پیارے آقا، اللہ نے آپ کو فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، او میرے پیارے نبی، آپ کی شان تو ہم نے اتنی بلند بنائی ہے، آپ کا مقام مرتبہ تو ہم نے اتنا بلند بنایا ہے کہ آپ سے اگلے پچھلے گناہ، اولاً تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، گناہ کا تصور نہیں آ سکتا، گناہ کا وسوسہ خیال تک نہیں آ سکتا۔ او میرے پیارے نبی، آپ اتنا روتے ہیں، ارے اگر ہو بھی گیا، ایک تو ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن میں کہتا ہوں رب ہو کر، اگر ہو بھی گیا تو میں نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کا یہ جملہ کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ایک بات پہ یاد آ گئی، رونا آیا، اللہ نے قرآن کریم میں ہم ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اے لوگو زمین کی آسمان کی پیدائش کو دیکھو، رات و دن کے بدلنے کو دیکھو، دنیا کے حالات کو دیکھو، کیا اس کے بعد بھی آگے آئے تھے، کیا اس کے بعد بھی چاہیے تجھے کہ جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے رہو؟ اس لیے میں اس آیت پر پوری رات روتا رہا۔ میرے دوستو، جو اللہ کے نبی قرآنی آیات کو سن کر، ترغیب و ترہیب کی آیات کو سن کر اور پڑھ کر جن کی آنکھیں دب دبا جاتی تھی، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے غافل ہو چکے ہیں، ہمیں ہمارے اندر فکر نہیں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فکر کو بڑھائیں، اپنی طلب کو بڑھائیں اور ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ان چیزوں کو یاد رکھیں جن پر اللہ کا عقاب، اللہ کی سزا آتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام کتنا بلند ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ملک فارس سے بکتے بکاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں کیا کیا ہے انہوں نے کہ فارس میں رہتے تھے، وہاں سے بکتے بکاتے غلام بنتے بناتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، بھائی سلمان اگرچہ فارس کے ہیں یہ مگر میرے خاندان کے ہیں۔ کتنی بڑی شرافت ہے، خاندان نبوت سے آپ نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ وہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ سے غائب ہو گئے، اب پیارے نبی جن کو انہوں نے اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہو کئی دن تک نظر نہیں آئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سلمان کہاں گئے، تلاش کیا پتہ چلا گھر پہ نہیں ہے، پھر تلاش کیا تو پتہ چلا کہ جنگل میں پڑے ہیں، جنگل میں ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ان کو بلاؤ۔ جب وہاں بلانے کے لیے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا سلمان کیا بات ہے، کیوں مدینہ سے چلے گئے، جنگل میں رہنے لگے؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا پیارے آقا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں، میں اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچاؤں، میں جہنم کے خوف سے تڑپ کر میں جنگل میں چلا گیا کہ وہاں جا کر میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اللہ کے سامنے روتا گڑگڑاتا رہوں گا، ہو سکتا ہے میرا رونا گڑگڑانا اپنی زندگی کی غفلت و کوتاہی پر اللہ کے سامنے معذرت کرنا پسند آ جائے اور اللہ اس جہنم سے مجھے آزاد کر دے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا سلمان تم جہنم سے ڈرتے ہو، خوبی تو ہے، مگر میں بشارت سناتا ہوں تم تو ان لوگوں میں ہو جن کے لیے جنت ابھی سے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو دیکھیے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان کے پاس ایک صحابی پہنچے تو حضرت سلمان رو رہے تھے، تو حضرت سلمان کو پھر انہوں نے کہا کہ سلمان کیوں روتے ہو، موت کا وقت قریب آ چکا۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ میں دنیا کے چھوٹنے سے نہیں روتا، میں موت کی بنیاد پہ نہیں روتا، میں اس بات پہ روتا ہوں کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اے سلمان دنیا میں اسی طرح رہنا جیسے ایک مسافر اپنا توشہ لے کر رہتا ہے، ایک مسافر اپنا توشہ لے کر رہتا ہے، مسافر اپنے توشے کی وجہ سے کبھی غفلت میں نہیں پڑتا، کسی مسافر کو اپنے توشے پر اعتماد نہیں ہوتا، تو مسافر کی طرح رہنا، توشے کی توشے توشہ لے کر رہنا، لیکن میرے گھر میں تو سانپ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کیا سانپ پڑا ہے؟ میں نے بہت ساز و سامان بسا لیا، کہیں وہ ساز و سامان مجھے غافل میں نہ ڈالا ہو، میں نے اپنے گھر میں ساز و سامان بسا لیا جو سانپ کی طرح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہو۔ راوی فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد جب میں نے ان کے گھر کو دیکھا تو گھر میں صرف کپڑا دھونے نہانے کا ایک ٹب تھا اور بچھانے کی ایک مسلح تھا جس پہ نماز بھی پڑھتے تھے اور جس کو بچھا کر سو بھی جاتے تھے اور کھانے کا ایک پیالہ تھا۔ اسی تین سامان کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا سامان مجھے غافل کر دیا ہو، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے غفلت کو نکالیں، دعا کریں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غافلین کے بجائے مجھے ذاکرین میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے جاہلین کے بجائے مجھے عارفین میں شامل فرما دے۔ جب یہ فکر و طلب اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو یہی فکر و طلب انشاءاللہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب کرے گا، اور غفلت سے اللہ بچائے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔